السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشورى سے آغاز کر رہے ہیں آج کی آخری نشست کا، اور توحید عملی کے اعتبار سے جو چار صورتیں الحمدللہ ان کا تسلسل چل رہا ہے، تین صورتیں ہم نے مکمل کر لی ہیں. توحید عملی کے تین پہلو ہمارے سامنے الحمدللہ وہ آ چکے ہیں. اب چوتھا جو پہلو ہے وہ ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش، جدوجہد، اور یہ اقامت دین. یہ اصطلاح ہے جو انشاءاللہ سورہ شورہ کی آیت نمبر 13 میں ہمارے سامنے وہ آئے گی، اور اس کے حوالے سے یہ فوکل آیت ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر 13. انشاءاللہ اس کو ہم ذرا تفصیل سے جو ہے وہ سمجھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات. کذالک یحیی الیک و الی الذین من قبلک، اور اسی طرح نبی آپ کی طرف، آپ کے پہلوں کی طرف بھی اللہ وحی فرماتا ہے. اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ کے جو غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہی بلند ذات اور عظمت والی ذات ہے. تقاد السماوات یتفطرن من فوقهن، قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ پڑے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض، اور وہ زمین والوں میں جو ہیں ان کے لیے بخشش بھی طلب کرتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ وہی بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ، اور جو لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا رفیق، دوسروں کو اپنا معبود. حفیظ علیہم، تو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اور ان کی حفاظت پر مامور ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور نبی آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں. یعنی حفیظ علیہم سے مراد یہاں پر کہ اللہ ان پر نگران ہے، وہ ان کی ساری حرکتوں کو دیکھنے والا ہے، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے لوگ نافرمانی کرتے ہوئے جہنم میں کیوں چلے گئے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نبی آپ کی طرف وحی کیا ہے یہ قرآن عربی. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، کہ تاکہ آپ خبردار کریں یعنی اس ام القرا کو، یعنی جو بستی کی ماں ہے. اصل میں یہ عرب کا جو مرکزی بستی تھی یہ مکہ تھا، کہ جس میں سارے سردار تھے کہ جو کہ موجود تھے. لہٰذا آپ ام القرا کو تاکہ خبردار کریں. ومن حولہا، اور جو کچھ اور جو اس کے ارد گرد ہیں. وتنذر یوم الجمع، اور آپ تاکہ خبردار کریں اس جمع ہونے کے دن سے. لا ریب فی، کہ وہ قیامت کے جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں. فریق فی الجنہ، دو گروہ ہیں کہ جو اس میں ہوں گے. ایک فریق وہ جنت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس گروہ میں ہمیں شامل فرمائے. وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ پھر وہ جہنم میں ہوگا. ولو شاء اللہ لجعلہم امۃ واحدہ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو نیک کر دیتا. ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. والظالمون ما لہم من ولی ولا نصیر، اور ظالموں کے لیے ان کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا نہ وہ مدد کیے جائیں گے. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کارساز ہیں کہ جو کہ ٹھہرا لیے. فاللہ هو الولی، تو بس اللہ ہی ان کا ولی ہے، کارساز ہے. وہو یحیی الموتا، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ وما اختلفتم فیہ من شیء، اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو. فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلے کا اختیار تو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ دا ریل سوورن از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، اور یہ ہے اللہ میرا رب اور میں نے اسی پر توکل کیا. وہ الیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا وہ پیدا کرنے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے. یزرعکم فی، اور وہ تمہیں اس دنیا میں پھیلاتا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال کے مانند بھی کوئی شاید. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی یونیک جو ہے وہ ہستی ہے کہ جس کی مثال کے معنی میں کوئی شے نہیں ہے. یہ تھوڑی سی آواز اوپر کیجیے گا انشاءاللہ. فرمایا کہ وہ سمیع البصیر, اور وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اور اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کے جو خزانے ہیں ان کی کنجیاں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اور وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ بکل شئ علیم, اور بے شک وہ ہر شے کو جاننے والا ہے. اب اس کے بعد جو ایک بڑا اہم دینی فریضہ ہے اقامت دین, اس کی طرف رہنمائی آیت نمبر 13. یہ فوکل آیت ہے اس سورہ شورا کی, اور اس سے پہلے قرآن مجید میں الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن میں جو دینی فرائض کا پورا خاکہ ہے وہ بھی فرائض ہم الحمدللہ ساتھ ساتھ سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں, اور کتابوں کے حوالہ جات بھی الحمدللہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب رحم اللہ کی دو کتابچے ہیں کہ جن کا تعارف پہلے آ چکا. اس میں میرے لیے بہرحال آسانی ہے کہ بہت اختصار کے ساتھ یہ دینی فرائض میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تفصیل انشاءاللہ ان کتابوں میں آپ سمجھ لیں گے, بلکہ یہ مذاکرے جو بھی ہو رہے ہیں ہفتہ وار بنیادوں پر, تو لہٰذا اس میں بھی یہ بنیادی فہم ہے کہ جو بھی شرکا ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. دینی فرائض کا جامع تصور یہ کتاب سے انشاءاللہ ان دینی فرائض کے فہم کے حوالے سے بڑا اہم ہے, اور مطالبات دین یہ دو کتاب سے انشاءاللہ آپ ضرور اس کو حاصل کر لیں. ابھی تک دو یعنی فرائض ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئے ہیں ذرا تفصیل کے ساتھ. پہلا فرض کیا ہے بحیثیت مسلمان, کہ میں خود اللہ کا بندہ بنوں, اور اس اللہ کا بندہ بننے میں مختلف اصطلاحات ہیں کہ جو کہ ہم قرآن مجید کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یعنی اس میں جو ہے وہ اطاعت بھی ہے, اس میں اسلام کی بھی اصطلاح ہے, تقوی کی بھی اصطلاح ہے, اور عبادت کی اصطلاح ہے کہ جو کثرت کے ساتھ ہم سمجھ رہے ہیں کہ خود اللہ کا بندہ بننا یعنی یہ غلامی اختیار کرنا, 24 گھنٹے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. پھر دوسرا فریضہ یہ ہے کہ اسی بندگی کی دعوت, کہ جس کو میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے دوسروں کو بھی میں اسی بندگی کی دعوت ہوں. اور اس ذیل میں ہم مختلف اصطلاحات قرآن مجید کی پڑھ رہے ہیں. ابھی دعوت کی اصطلاح آئی سورہ حامی میں سجدہ میں, تفصیل کے ساتھ ہم نے اس ذمہ داری کو سمجھا. اسی طرح سے تبلیغ کی اصطلاح ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اصطلاح ہم نے سمجھی, شہادت الناس کی اصطلاح ہے کہ جو کہ الحمدللہ ہمارے سامنے آئی. تو یہ ساری یعنی اصطلاحات ہیں کہ جو دوسرا فریضہ دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا اس ذیل میں ہمارے سامنے آئے. اب تیسرا فریضہ وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور یہ ہے اللہ کی اسی بندگی پر مبنی, اللہ کی زمین پر اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا. یہ زمین کس کی ہے سوال دو میں نے آپ سے پہلے بھی کیے تھے, اور اس گارنٹی کے ساتھ کہ ان دو سوالوں کے جوابات ہیں وہ ایک ہی آئیں گے. یہ زمین اللہ کی ہے, کس کی زمین ہے, مالک کون ہے, اللہ. تو اس پر احکامات کس کے چلنے چاہیے, اللہ کے چلنے چاہیے. تو لہٰذا اب یہ اللہ کے احکامات کو اس کی تنفیذ اس کو اسٹیبلش کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے, کہ جس نے اللہ کو مانا ہے, اللہ کے رسول کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے ختم نبوت کے بعد کہ یہ زمین اللہ کی اور اس پر اللہ کے احکامات کی تنفیذ اور اس کو اسٹیبلش کر دیا جائے. لہٰذا اب یہ آیت ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور اس شان کے ساتھ کہ جو اول العزم من الرسل ہے 5 رسول بڑے جلیل القدر, اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی ہے کہ جو کہ بھیجی ہے, ان کو بھی اسی بات کی وصیت کی. فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, اور اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے دین میں یہ بات تو طے کر دی ہے اور یہ مقرر کر دی یہ بات, ما وصى به نوحا, کہ جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو فرمائی. وہ بات کیا طے کی ہے وہ بعد میں آ رہی. پھر فرمایا والذی اوحینا الیک, اور یہی وہ بات ہے کہ جو ہم نے طے کی ہے دین میں کہ جس کی وحی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی کر رہے ہیں. وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسیٰ, اور اسی بات کی وصیت ہم نے ابراہیم و موسی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی. وہ بات کیا ہے جو دین میں اللہ نے مقرر کر دی ہے, وہ دینی فریضہ, اس کو انڈر لائن آگے کیا جانا چاہیے, ان اقیم الدین, کہ تم دین کو قائم کرو, ولا تتفرقوا فیہ, اور اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے, کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے, پوری امت کا یہ یونانیمس گول ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کر دیا جائے. اچھا یہ جو تین فرائض میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو یہ بھی ذہن میں فہم کلیئر رہے کہ ہم فرض اور نفل کا جو فرق ہے اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ بہت بنیادی بات ہے. یعنی نفل وہ کام ہے کہ جس کو کیا جائے تو بڑا اجر ہے, نہیں کیا جائے تو کوئی پکڑ نہیں, کوئی گناہ نہیں. لیکن فرض وہ چیز ہے کہ جس کو لازمن کرنا ہے بحیثیت مسلمان, نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے روز قیامت. جو یہ تین فرائض موٹے موٹے بڑے سادہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, خود اللہ کا بندہ بننا, اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا اور اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش, یہ ہمارے اوپر فرض ہے. یہ نفل نہیں ہے کہ نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے روز قیامت. اب یہ وہ فہم ہے کہ جس کو لے کر اب ذرا آگے بڑھئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اقیم الدین, کہ تم دین کو قائم کرو اور اس معاملے میں کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. یونانیمس گول پوری امت کا ہونا چاہیے. اب دیکھیں بالکل اسی پیٹرن پر ایک اور فرض ہے کہ جو ہم انشراء صدر کے ساتھ ادا کرتے ہیں, یعنی اقیم الدین. اسی پیٹرن پر, اسی وزن پر ایک اور حکم ہے, وہ کیا ہے, پڑھتے ہوئے آ رہا ہے, اقیم الصلاۃ. کیا کرو جی, نماز کو قائم کرو. اسی وزن پر اقیم الصلاۃ, اور یہاں پر کیا ہے, اقیم الدین. تو ہم نماز کو تو قائم کرنے والے ہیں الحمدللہ. تو بھائی جو حکم اللہ نماز کو قائم کرنے کا دے رہا ہے وہی حکم اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے یہاں پر, کہ ان اقیم الدین, دین کو جو ہے وہ قائم کرو. اب یہ دین قائم کرنے کے حوالے سے ذمہ داری تو میرے اور آپ کی ٹھہر گئی, لہٰذا اب یہاں چند سوالات ہیں کہ جو کہ ذہن میں آ سکتے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا اور یہ دینی فریضے کی ادائیگی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہم کریں گے کہ ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے, انشراح صدر عطا فرمائے. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ دین کو قائم کرنا, اس کی کوشش, ہم اس کے مکلف ہیں. دین کو قائم کر دینے کے مکلف نہیں ہے بلکہ کوشش کے مکلف ہیں. پہلی بات تو یہ, پہلا سوال یہ ابھرتا ہے کہ بھئی اقامت دین کیوں کیا جائے, دین کو اللہ کی زمین پر قائم کیوں کیا جائے. تو اس کا پہلا سوال تو یہ, یعنی جواب تو یہی ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے اور بندہ مومن کے سامنے تو جب اللہ کا حکم آ جائے تو سر تسلیم خم, جس طرح سے دیگر احکامات ہیں. اللہ کا حکم ہے, اللہ حکم دے رہا اقیم الدین, دین کو قائم کر. لہذا بحیثیت مسلمان میرے لیے تو یہی بات کفایت کرتی ہے, میرے اور آپ کے لیے اللہ کا حکم ہے. پھر مزید سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی کائنات کی, ان کا بھی مقصد بعثت اس شان کے ساتھ قرآن مجید میں کہ تین مرتبہ ایز اٹ از الفاظ میں هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا, کامل ہدایت, یہ قرآن دے کر اور دین حق دے کر, نظام عدل دے کر. کیوں, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ آپ اس نظام عدل کو تمام ادیان, باطل ادیان یا کل نظام حائے زندگی پر غالب کر, ڈومیننٹ کر. فَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ناگوار گزرے. یہ بات ہم پڑھ کے آ چکے ابھی پہلی مرتبہ سورہ توبہ میں, مزید سورہ فتح میں بھی یہ بات آ جائے گی, سورہ صف میں بھی یہ بات آ جائے گی. تو دین, اقامت دین کیوں کروں میں, اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی ہے. اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے, وہ بات آ گئی, تکرار نہیں ہوگی. یہ زمین اللہ کی ہے تو اس پر حکمرانی کس کی ہونی چاہیے, اللہ کی ہونی چاہیے, لاجیکل سی بات ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے مجھے اللہ کی زمین پر اللہ کا دین ہے کہ جو کہ قائم کرنے کی کوشش کرنی. پھر دوسری بات یہ ہے, اگلی بات, کہ تاکہ اس لیے میں دین کو قائم کرنے کی کوشش کروں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ انصاف ملے, عدل ہے کہ جو کہ ان کو ملے. اور آج جو انسانیت, یعنی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, اور کس طرح سے جو ہے وہ ایک امیر ہے اور ایک اوپر بیٹھنے والا ہے, وہ جیسے چاہتا ہے استحصال کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ تاکہ اس کو جو ہے وہ انسان کو عدل اس پر قائم ہو جائے اور اس کو اس کا حق مل جائے, اس لیے مجھے اقامت دین کرنا ہے. اور اس لیے بھی کرنا ہے کہ تاکہ میں اپنا مقصد تخلیق پورا کروں. میرا اور آپ کا مقصد تخلیق کیا ہے, سورہ زاریات میں ہم پڑھ لیں گے, عبادت, غلامی اختیار کرنا. تو عبادت صرف انفرادی زندگی تک محدود نہیں ہے, بلکہ اللہ کی غلامی تو ہمیں اجتماعی معاملات میں بھی اختیار کرنے, پولیٹیکل سسٹم بھی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہو, اکنامک سسٹم بھی اللہ کے احکامات کے مطابق, سوشل سسٹم بھی جو ہے وہ اللہ کی حکمرانی اس پر جو ہے وہ قائم. لہٰذا یہ میرا جو مقصد تخلیق ہے عبادت وہ بھی جب پورا ہوگا کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام وہ قائم کر دیا جائے. یہ پہلا سوال, کیوں کروں اقامت دین, اس کے یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اس کی اہمیت تو واضح ہو گئی, لیکن اب یہ اقامت دین کی جدوجہد کون کرے گا؟ لہذا بہت سے لوگ ہیں کہ جو کہ انتظار کر رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, امام مہندی ہیں کہ جو کہ ان کا ظہور ہوگا, اور یہ خود بخود جو ہے وہ دین قائم ہو جائے گا. اس وقت تک وہ انتظار ہیں, منتظر ہیں, اپنے کاروبار میں, اپنے دنیاوی آسائشوں میں وہ لگے ہوئے, دنیا کمانے میں لگے ہوئے, ویٹنگ پوزیشن پر ہیں کہ بھئی وہ آئیں گے اور خود دین جو ہے وہ قائم ہو جائے. کیا یہی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم انتظار کرتے رہے؟ نہیں, بلکہ جس نے بھی اللہ کو مانا, اللہ کے رسول کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. جس طرح سے دیگر فرائض ہیں ویسے ہی یہ فریضہ ہے کہ جو اس کے اوپر معلق ہو گیا. اپنی اپنی حیثیتوں میں, اور جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو بھی یہ میسج ہے کہ جو کہ پہنچ جائے کہ واقعتاً جیسے دوسرے فریضے ہیں ویسے یہ فریضہ ہے, لہٰذا بحثیت مسلمان اس کے کندھے پر یہ ذمہ داری ہے. مجھے اور آپ کو کرنا ہے, آگے بڑھ کر یہ کام کرنا ہے, یہ میرا فریضہ ہے. اچھا, تیسرا سوال جو کہ بہت عام ہے اور وہ پریکٹیکل ہے, یعنی عملی سوال ہے, اور وہ یہ کہ یہ کیسے جو ہے وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام جو ہے وہ قائم ہوگا. لہٰذا اس حوالے سے مختلف تھیوریز ہیں, مختلف نظریات ہیں, اور کسی کی یعنی نیت میں کوئی شبہ نہیں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو بھی سیرت سے مطالعہ ہے قرآن مجید سے, ہمیں اس دین کی اقامت کی جدوجہد کے حوالے سے نوی طریقہ کار ملا ہے. لہٰذا اس کے حوالے سے پھر ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم نے پورا اپنا ایک ویژن ہے کہ جو کہ دیا, تنظیم اسلامی کس بنیاد پر اللہ کی زمین پر اللہ کا عادلانہ نظام قائم کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے. الحمدللہ اس کے حوالے سے بھی دو کتابچوں کا حوالہ, ایک کتاب ہے ذرا موٹی منہج انقلاب نبوی, پورا طریقہ کار ہے دین کے غلبے کی جدوجہد, خاص طور پر اس خطہ پاکستان میں کس طرح سے اس کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے. تو لہٰذا اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے, اس کی تلخیص ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب, اس کا مطالعہ آپ کیجئے. تو لہٰذا کیسے ہو, تو ایک تو رائے یہ ہے لوگوں کی کہ ہم الیکشن کے ذریعے سے مملکت خداداد پاکستان میں جو ہے وہ انقلاب برپا کر دیں گے, اللہ کے دین کو جو ہے وہ قائم کر دیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ نیت میں کوئی شک نہیں ہے, الیکشن کے ذریعے اسے اسلام لانے کی جدوجہد, اس کو ہم حرام نہیں کہتے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو بھی دور ہے پاکستان کا 74-75 سال جو بھی اس پر گزر چکے ہیں, لہٰذا اس میں دیکھیے خباستیں کیا ہیں. یعنی یہ جو مغربی ایک پورا تصور ہے جمہوریت کا, اور یہ ہے کہ یہ الیکشن کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں, تو اس میں خباست یہ ہے کہ بھئی, اور حقائق یہ ہیں, ریالٹیز یہ ہیں کہ جو یہ تو ووٹ کے ذریعے سے ہے نا کہ جو کہ ہم جو ہے وہ آئیں اوپر آئیں اور پھر تنفیذ کا معاملہ کریں. اب بہرحال یہ ہے کہ وہ اکثریت کہاں ہے, وہ تو دیہاتی علاقے ہیں, 70-75% وہ عوام ہے کہ جو کہ وہاں پہ بستی ہے, ان پر کون جو ہے وہ قابض ہیں, وہ جاگیردار ہے, سرمایہ دار ہے, اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی ووٹ جو ہے وہ تصور ہی نہیں کہیں اور ڈالنے کا, لہٰذا وہ سارے ووٹ تو وہ لے جاتے ہیں. اور یہی وہ نقشے ہیں کہ جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ چہرے ہیں کہ جو کہ بدل بدل کے آتے ہیں. اور یہ ہے کہ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے نظام نہیں بدلا جاتا, بلکہ نظام چلانے والے وہ چہرے ہیں کہ جو کہ بدل جاتے ہیں. نظام تو وہ قائم رہتا ہے, بس اس کو چلانے والے, اسی کو انٹیکٹ رکھنے والے وہ چہرے بدل جاتے ہیں. لہٰذا یہ خباست ہے. اگلی خباست یہ ہے الیکشن کے ذریعے سے انقلاب کے حوالے سے, یہ جو الیکشن کی سیاست خاص طور پر پاکستان میں ہم سب یہ نقشے دیکھ رہے ہیں جو یعنی منڈی لگی ہوئی ہے اس وقت, کیفیات کیا ہے. لہٰذا اب آپ پارٹی بنتے ہیں, دین کے لحاظ سے آپ جو ہے وہ ووٹ مانگتے ہیں لوگوں سے, اب جو دیگر پارٹیاں ہیں مخالفین آپ کے ہیں, اب یہ الیکشن کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو گندا ثابت کریں, اور یہ لٹرلی یہ کام ہو رہا ہے. یعنی جو مخالف کی اچھی باتیں بھی ہیں اس کو بھی جو ہے وہ غلط ثابت کرنا, اور اس طرح سے آپ مخالف ہیں کہ جو کہ آتے ہیں, ایک پارٹی ہے کہ جو کہ بنتے ہیں, اور یہ ساری گالم گلوچ اور یہ جو بھی ساری منڈیاں, جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی گھوڑا ایک پہلے ادھر استنبول میں بنا ہوا تھا, 1 کروڑ میں بکا, ادھر سے سلپ ہوا اور ادھر جو ہے وہ جا کے دوسرے استنبول میں بن گیا, اللہ خیر اللہ, سارا وہ وزیر اعظم کا جو بھی تصور ہے بالکل ختم ہو گیا. یہ جو پارلیمنٹیرین نظام الیکشن کے ذریعے سے, یہ خباستیں کہ جو کہ موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بھی فرمایا کرتے تھے اور تنظیم اسلامی اسی بات پر کامزن ہے کہ بھئی ہم پوری خلوص کے ساتھ, نیک نیت کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں الیکشن کے ذریعے سے وہ دین اسلام وہ غالب نہیں ہو سکتا. اور بہرحال یہ ہے کہ ایک تصور اور بھی ہے کہ بھئی نیکیاں پھیلاؤ اتنی پھیلاؤ کہ برائیاں خود بخود بیٹھ جائے. تو بہرحال یہ ایک بڑا اچھا سلوگن تو ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت سے کوسوں دور ہے. کیوں میں عرض کروں کہ نیکیوں میں سب سے اوپر محسن انسانیت کی معراج وہ کون تھے؟ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے اوپر کوئی نیکیاں کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو لہذا سیرت النبی میں نیکیاں پھیلاتے رہے اللہ کے رسول, تو کیا برائیاں خود بخود بڑھ گئے؟ ابو جہل نے راستہ صاف کر دیا, ابو لہب ہے کہ جو کہ اپنی خباثت اسے باز آ گیا, نہیں. لہذا یہ ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. لہذا ایسے خبیز لوگ جو ہے وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جو کہ نظام عدل کے خلاف وہ کھڑے ہوتے ہیں, ایڑی چوٹی کا زور لگاتے, کیونکہ ان کے مفادات جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں اگر اللہ کا عادلانہ نظام قائم کر دیا جائے. تو لہٰذا وہ مساوات ہے کہ جو کہ قائم ہوگی عادلانہ نظام میں, اکنامک سسٹم میں جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات کا اس کو پروموٹ کیا جائے گا, سود کو ختم کیا جائے گا. تو لہٰذا یہ تو ان کے حلوے مانڈے ختم ہو جائیں گے اگر یہ عادلانہ نظام آ جائے. تو لہٰذا وہ پھر ایڑی چوٹی کا جو ہے وہ زور لگاتے ہیں اس حوالے سے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس طریقے سے بھی ہم سمجھتے ہیں یہ نیکیاں پھیلانے سے برائیاں نہیں مٹتی. اگر مٹنا ہوتی تو کوئی ایک خون کا خطرہ نہیں بہنے دیتے رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے تلوار اٹھائی ہے, راڈ از دا لاجک آف دا فول, جو لاتوں کے بوت ہیں پھر باتوں سے نہیں مانتے. لہٰذا یہ نیکیاں پھیلانے سے بھی برائیاں نہیں مٹتی. ورنہ تو آپ دیکھیں یعنی سوشل ویلفیئر کا ایک عام تصور جو ہمارے معاشرے میں, پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بھئی کھانے کھلاؤ, دسترخوان بچھاؤ, لمبے لمبے 1,000, 2,000, 3,000 کھانے کے جو کہ لوگوں کے چل رہے ہیں اور ہر سال اضافہ ہو رہا ہے کھانا کھانے والوں کا, بھوکوں کا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ اتنا محدود تصور ہے, آپ خود سوچیں کہ ظالم اپنی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی پروڈکشن کیا ہے, وہ مظلوم وہ پیدا کر رہا ہے دھڑا دھڑ. لہٰذا اس نے 50 وہ پروڈکشن اپنی نکالی مظلوموں کی, ہم نے 50 کو پکڑا, کسی کو کھانا کھلایا, کسی کو مرم پٹی کی, کسی کو کپڑے پہنائے. ابھی ہم 50 کو صحیح نہیں کر پائے تھے, اس نے 100 اور نکال دی. ہم 70 کو صحیح نہیں کر پائے تھے, اس نے 200 اور نکال دی. تو یہ تو طرفہ تماشا چلتے رہے گا. لہٰذا اصل جو فوکس ہے وہ کیا تھا, جو اللہ کے رسول کا منحص تھا کہ بھئی اس ظالم کی فیکٹری اس کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑا جائے. لہٰذا جب اسلامی ریاست اس کے نتیجے میں قائم ہوگی تو پھر تو وہ بھوکوں کو اور ننگوں کو یہ سب سے بڑی ان کی فلاحی وہ ریاست وہ بنتی ہے کہ جس میں اگر کتا بھی مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ امیر المومنین ہوگا. تو لہٰذا آج تو کیفیت یہ ہے کہ پچھلے سال جو ہے وہ 30,000 لوگوں کو کھانا کھلایا, اس سال جو ہے 2022 میں پتہ چلا بھی 50,000 لوگوں نے ہمارے دسترخوان سے کھانا ہے کہ جو کہ کھایا. کتنوں کا اضافہ ہو گیا؟ 20,000 کا اضافہ ہو گیا. تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ لوز کر رہے ہو یا گین کر رہے ہو؟ یہ تو گین کہاں کر رہے ہو تم, یہ تو بھوکے بڑھتے جا رہے ہیں. کس وجہ سے بڑھ رہے ہیں؟ وہ ظالم اپنی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہو, وہ نظام باطل ہے کہ جو کہ تمہارے سر پہ مسلط. لہٰذا یہ اس وجہ سے یہ ہمارے کندھے پر یہ ذمہ داری ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ علل الام یہ بات کی الحمدللہ کہ یہ اقامت دین کی جد و جہد اس مملکت خداداد پاکستان میں نہ بیلٹ کے ذریعے سے نہ بلٹ کے ذریعے سے, یعنی جو بھی اس کے معروضی حالات ہیں. لہٰذا یہ اس کی یعنی کوئی اجازت وہ نہیں دیتے کہ اس میں بلٹ کا استعمال ہے کہ جو کہ کیا جائے. انہوں نے جو بھی طریقہ کار آخری مرحلے کے اعتبار سے, ورنہ تو سارے جو بھی طریقہ کار ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت سے اخذشدہ ہے, لیکن جو آخری مرحلہ ہے یعنی جس میں جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کا معاملہ باطل نظام سے, لہٰذا یہ ہے کہ اب فقہا نے خروج کے حوالے سے جو قدغنیں لگائی ہیں اور جو بھی شرائط اس میں عائد کی ہیں, تو اس میں یعنی غالب امکان فتح کا, اور اس میں پھر یہ ہے کہ اسلحے کا جو عدم توازن ہے. لہٰذا اب اس میں یہ ہے کہ عوام تو نہتی ہے اور جو بھی پرچارک ہیں مسلمان کلمہ گو, ایک تو مسلمان کلمہ گو کے خلاف خروج کرنا اسی پر قدغنے ہیں, اور اس صورت میں ہے کہ بھئی اگر تو فتح کا غالب امکان ہو اور تمہارے پاس یعنی وہ مناسب قوت ہو. لہٰذا اب اسلحے کا جو عدم توازن ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ایک جو طریقہ کار جو کہ دنیا ہی نے واضح کر دیا کہ پر امن احتجاجی منظم تحریک کے ذریعے سے, یہ اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم منکرات کا خاتمہ کر سکتے. یعنی وکلا کی تحریک چلی، یہ کوئی دین کے لحاظ سے نہیں تھی، دنیاوی لحاظ سے، لیکن وکلا نے جو ہے وہ ساتھ دیا. ابھی بہار پوری بھرپور وہ تحریک نکلی بھی نہیں ہے کہ قوم نے گھٹنے ٹیک دیے. ڈاکٹر صاحب ایران کی مثال دیتے تھے کہ بھئی بادشاہ کو بھاگنا پڑا، ہزاروں لوگوں نے جو وہ جانے دیے کہ ہم گولیاں کھائیں گے، تم پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تو فوج وہاں پر اس نے کھڑی ہو گئی کہ ہم اپنے بندوں کو تو مان نہیں سکتے، بادشاہ کو جو ہے وہ شاہ کو بھاگنا پڑا. تو بہرحال یہ کہ وہ ایران کا جو بھی یعنی انقلاب، ہم بات نہیں کرتے کہ وہ اسلامی ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک پکچر ہے کہ جو کہ انسانیت کے سامنے وہ آ گئی کہ ہم پر امن احتجاجی منظم تحریک کے ذریعے سے یہ کام کرا سکتے. اب میں مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب 80s سے یہ پورا منہج ہے کہ جو کہ سامنے رکھ رہے تھے، اور یہ کتابیں اور ریکارڈ ساری چیزیں. 2010 میں ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوتا ہے لاہور میں، اور 2010 جب یہ وصال ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کا، انہی دنوں میں لاہور میں علماء کا اکٹ ہوتا ہے. سارے علماء جو ہے وہ بیٹھتے ہیں کہ یہ ذبوحالی اس پاکستان کی، کیسے یہاں پر اسلام ہے کہ جو کہ نافذ کیا جائے. تو آپ یقین کریں یہ تو آن ریکارڈ باتیں ہیں، کئی دفعہ ہم نے چھاپا بھی ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. 2010 کا جو اکٹ علماء کا، نتیجہ کیا برآمد ہو رہا ہے؟ علماء کس پر اتفاق کر رہے ہیں کہ پر امن احتجاجی منظم تحریک کے ذریعے سے یہ کام ہم کرا سکتے ہیں. بالکل وہی بات کہ جو ڈاکٹر صاحب 80s سے فرما رہے تھے. اسی طرح سے یہ ابھی پیغام پاکستان کا معاملہ ہوا، سب آپ کے ذہنوں میں تازہ ہوگا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب مد ذلہ، اللہ تعالیٰ انہیں یعنی ان کو حیات نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے، دراز فرمائے، علماء سے خطاب کرتے ہوئے کتنے ڈنکی کی چوٹ پر فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم لوگوں نے یعنی علماء نے کبھی جو ہے وہ کوئی تحریک اس طرح سے چلائی منکرات کے خلاف. اور پھر انہیں کہا کہ بھئی یہ حکومت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو جتنا تگڑا جوتا لے کر آتا ہے وہ جلدی اپنی مات منوا لیتا ہے. اور بالکل واضح کیا، یہ آدھے گھنٹے کی تقریر آپ یوٹیوب پر ان کی سن سکتے ہیں، جا کے کلک کریں آپ کو مل جائے. انہیں کہا وہی الفاظ، پر امن احتجاجی منظم تحریک کے ذریعے سے ہم یہ کام ہے کہ جو کہ کر سکتے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ 80s سے ڈاکٹر صاحب کا پورا یہ منج ہے، ان کا جو بھی یہ خیال ہے کہ جو کہ وہ پیش کر رہے ہیں. آپ یہ کتابیں پڑھیں انشاءاللہ، اور یہ منج ہے کہ جو کہ آپ کے سامنے آ جائے گا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اور دیکھیں یہ اقامت دین کی جدوجہد، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلے یہ کام سر انجام دے دوں، ممکن ہی نہیں، ممکن نہیں، یہ کسی نبی سے اکیلے ممکن نہیں. اور میں یاد دلاؤں کہ اس زمین پر ایک وقت میں دو رسول موجود ہیں، کون سے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. اور انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا کہ بھئی اجتماعیت اختیار کرو اور حملہ کرو، ارض فلسطین پر اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے. وہ اجتماعیت وجود میں نہیں آئی، قوم نے ٹکے کا جواب دے دیا کہ فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. وہ اجتماعیت وجود میں نہیں آئی، دین غالب نہیں ہوا، دونوں رسول کامیاب ہو کے چلے گئے اللہ کے پاس. واحد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اجتماعیت صحابہ کرام کی وجود میں آئی، اور حضرت مقداد بدر کے مقام پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے، بلکہ آپ کہیں گے تو ہم اپنے گھوڑوں کو جو ہے وہ سمندروں میں ڈال دیں گے، آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، ہمارا جذبہ جہاد وہ ختم نہیں ہوگا. تو پھر وہ اجتماعیت بنی ہے، اور وہ عظیم انقلاب ہے کہ جو کہ عرب کی سرزمین پر وہ نقشہ دیکھا گیا، وجال حق و وزحق الباطل. اور یہ آج دشمن بھی اس کو جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ یعنی دی ہنڈریڈ کے نام سے کتاب لکھتا ہے، موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ساؤٹ آؤٹ کرتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کیٹرگائز کرتا ہے، نمبرز دیتا ہے، نمبر ون، نمبر ٹو، نمبر تھری. اور دی ہنڈریڈ آپ جا کے پڑھیں، 100 عظیم شخصیات اویلیبل ہیں. پہلے نمبر پر رکھتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایچ جی ویلز یہ بدترین دشمن ہے، کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ کتاب لکھتا ہے. اور جب حجت الوداع کا وہ خطبہ ڈاٹس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہے کہ نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر، کوئی فضیلت نہیں، فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر. وہ مساوات کا جو بھی نعرہ اللہ کے رسول نے لگایا، وہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ واحد پرسنالٹی ہیں، دا اونلی پرسن ان ہسٹری، واحد تاریخ میں، کہ جو دونوں فیلڈز میں جو ہے وہ کامیاب رہے، یعنی انفرادی گوشے میں بھی، اجتماعی گوشے میں بھی. جو باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، وہ جیزز آف نظرت یعنی مسیح ناصری کے جو بھی وائز باز ہیں، میں نے بھی پڑھے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان فرمودات پر بالفعل ایک معاشرہ ہے کہ جو کہ قائم کر کے دکھایا. یہ تو دشمن بھی آج اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے. لہٰذا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بغیر اجتماعیت کے یہ اقامت دین کی جدوجہد ممکن نہیں ہے, رسولوں سے ممکن نہیں. تو لہٰذا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اتنی ساری اجتماعیتیں ہیں تو میں کدھر جو ہے وہ جاؤں, کون سی اجتماعیت ہے کہ جو کہ قبول کروں. تو اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے یعنی سادہ الفاظ میں سمجھاتے تھے کہ بھئی یہ ضرورت کس کی ہے, فریضہ ہے, یہ ہم نے سمجھ لیا جدوجہد اقامت دین کی یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے. تو جب فرض کی ادائیگی مجھے کرنی ہوتی ہے تو مجھے خود فکر ہوتی ہے نا, یعنی میں کہیں گھر لینا چاہتا ہوں اور میں واقعتا نماز کا پابند ہوں تو میں کدھر جو ہے وہ جگہ لوں گا, کہاں گھر بناؤں گا کہ جہاں مسجد قریب ہو یا واقعی اس علاقے میں مسجد بھی ہو, فکر ہوگی نا, میرا فریضہ ہے میں اس کو ادا کروں. تو لہٰذا اب میرا فرض ہے مجھے ادا کرنا ہے, مجھے پھر تلاش کرنا ہے کہ کون سی اجتماعیت ہے کہ جو واقعتا اس معیار پر پوری اترتی. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ معیار سامنے رکھتے تھے, نمبر ایک ایسی اجتماعیت تم تلاش کرو کہ جس کا ڈکلیئر گول اللہ کی زمین پر اللہ کا عادلانہ نظام قائم کرنا ہو, ایسی اجتماعیت ہونی چاہیے. دوسرا معیار اس کی دعوت اور تربیت کا محور و مرکز وہ یہ قرآن مجید ہو, قرآن مجید. اس کا جو طریقہ کار ہے, میتھڈالوجی ہے, وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت سے لیا گیا, اور اس کی جو اساس ہے اجتماعیت کی وہ بیت سموتات, وہ مغرب کا عطا کردہ وہ نظام نہیں بلکہ وہ منصوص, مسنون, معصور, معقول جو اصطلاح قرآن مجید کی نص سے سیرت سے ثابت ہے, یہ بیت سموتات, اس کے ذریعے سے وہ ڈسپلن جماعت ہے کہ جو کہ اجتماعیت وہ قائم کی جائے. اور پانچواں معیار ڈاکٹر صاحب رکھتے تھے کہ تم اس کی اعلیٰ جو بھی یعنی کردار ہے, جو بھی یعنی اعلیٰ قیادت ہے, اس کے قریب ہو کر خوشبو محسوس کرو کہ واقعتاً وہ سیریس ہیں اپنے کام میں کہ نہیں. لہٰذا یہ وہ پانچ معیارات ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑے کھلے دل کے ساتھ فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے, بہت سارے احسانات ہیں ڈاکٹر صاحب کے کھلے دل کے ساتھ. مجھے ایسا کھلا دل جو ہے وہ بہت کم ہے کہ جو کہ نظر آئے. کھلے دل کے ساتھ فرماتے تھے کہ بھئی یہ پانچ معیارات کی حامل جس اجتماعیت کو تم دیکھو اس میں بالفعل شامل ہو جاؤ, اور شامل ہو کے اپنا یہ فریضہ ہے کہ جو کہ انجام, اس سے کوئی مفر نہیں کہ میں اکیلے بیٹھ جاؤں اور یہ جملہ فلوٹ کر دوں کہ بھئی یہ سارے جو ہے وہ بیوقوف بناتے ہیں جماتے ہیں اور اپنے کام نکلواتے ہیں, لہذا اس سے تمہارا یعنی یہ فریضہ ادا نہیں ہو جائے گا. اگر تم سب کو غلط سمجھتے ہو تو خود کھڑے ہو جاؤ, ایک اجتماعیت بناؤ اور یہ فریضہ ہے کہ جو کہ انجام دو. یہ اقامت دین کی جدوجہد بغیر اجتماعیت کے پاسبل نہیں. اللہ تعالیٰ یہ انشرائے صدر مجھے نصیب فرمائے, ہم سب کو نصیب فرمائے. اور میں عرض کروں کہ تنظیم اسلامی کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے, اور کوئی جذباتی انداز نہیں, کولڈ انالیسز آپ کریں, قریب آ کے دیکھیں, اچھی طرح اسٹڈی کریں, کتابچوں کا مطالعہ کریں, بیٹھیں, سمجھیں, اور اپنے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے پک اینڈ چوز آپ کو کرنا. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ایک حقیر جوتے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں, ذرا سوچیں. ایک جوتا ہمیں چاہیے اپنے پاؤں میں پہننے کے لیے تو ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, ایک دکان پر جاتے ہیں, پسند نہیں آتا تو کیا واپس آ جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, دوسری دکان پہ جاتے ہیں, وہاں پسند نہیں آتا تیسری پہ جاتے ہیں, پوری مارکیٹ چھانتے, پوری مارکیٹ میں پسند نہیں آتا دوسری مارکیٹ میں جاتے ہیں اور اپنی پسند کا جوتا لے کر آتے. جوتے کی کیا حقیقت ہے, لیکن اتنی محنت اس پر ہو رہی, اور یہ میرے کندھے پر ایک فریضہ اقامت دین کا, اور مجھے اس کے لیے ایک اجتماعیت پارٹ اینڈ پارسل ہے, لازم ملزوم, اور اس کے لیے بس میں مارکیٹ کے جو بھی فلوٹ ہونے والے جملے ہیں اسی سے میں کام چلا رہا ہوں کہ بس یہ تو سارے بیوقوف ہیں اور خود اکھٹ نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا. تو بھائی مطلب یہ ذمہ داری پھر بھی نہیں ٹلنی. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے, اور انشرائے صدر جس اجتماعیت پر ہو اس فریضے کی ادائیگی ہے کہ جو کہ ہمیں کرنی ہے, اور ہمیں وہ اجتماعیت ان پانچ معیارات پر خود تلاش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ انشرائے صدر دے اور ہمیں یہ کام آگے بڑھ کر کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے, اور مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اس میں خیر و برکت جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی. ہم نے دین میں یہ بات مقرر کر دی کہ جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو بھی فرمائی, اے نبی آپ کو بھی اس کی وصیت فرمائی, ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کی وصیت فرمائی کہ دین کو قائم کرو. یہ دین ریسرچ کے لیے فقط نہیں آیا, سونے کے تاروں سے لے کر میوزیم میں سجانے کے لیے نہیں آیا, بلکہ یہ دین اپنا نفاذ چاہتا ہے. ولا تتفرقوا فی، اور اس بارے میں کوئی دو رائے تمہارے درمیان نہیں ہونے چاہیے، یونانی مضبوط سب کا ہونا چاہیے. قبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، اور نبی آپ جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، یہ اقامت دین کی جدوجہد کی طرف آپ بلاتے ہیں، یہ کس کو گراں گزرتی ہے؟ یہ مشرکین کو گراں گزرتی. لہذا مشرکین تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ عادلانہ منصفانہ اور مساوات پر مبنی یہ عادلانہ نظام قائم ہو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، بہت پیاری بات ہے. فرمایا کہ اللہ اپنے طرف سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے، اور جس جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. یعنی دین کی سربلندی کے لیے آپ دیکھیں نا، آپ 690 میں جا کر دو شخصیات ہیں کہ جو کہ دار اسلام میں داخل ہوتی ہیں، چنا نا اللہ تعالیٰ نے، حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. مشغلہ کیا ہے؟ بس شکار. اور بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ دعوت دے رہے ہیں، 690 میں جا کے اسلام ہے کہ جو کہ قبول کر رہے، دل کی کھڑکی ہے کہ جو کہ کھل گئی. تفصیل میں نہیں جا رہا، سیرت میں ہم مطالعہ کریں کیسے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دے دی، ہدایت دے دی. حضرت عمر کیا کرنے چلے تھے؟ شہید کرنے چلے تھے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم آسل. لیکن کس طرح سے دریچہ کھل گیا، نرم کر دی اللہ تعالیٰ نے دل، وہ تلوار میان سے سیج کر جو شہید کرنے چلے، اب حاضر ہوئے ہیں تو وہ گلے میں تلوار ہے کہ جو کہ لٹکی ہوئی، غلاموں کی طرح جو ہے وہ حاضر ہو گئے. قرآن نے جو ہے وہ کیپچر کر لیا، میگنیٹ نے کھینچ لیا اپنی طرف. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمانے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اور اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو توفیق مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے سینے کو بھی کشادہ کر دے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے، اور ایسی اجتماعیت کی طرف رہنمائی کر دے کہ جو واقعتاً یہ کام کر رہی ہو. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور انہوں نے تفرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا. لیکن وجہ کیا ہے تفرقے کی؟ بغیم بینہم، ارسٹ ڈومینیٹ، ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جو بھی جذبہ ہے، آپس کی زدم زدہ. یعنی اگر محمد کو مان لیا تو ہماری تو یہ چودراہٹ سیادت ہے کہ جو کہ گدی خطرے میں پڑ جائے گی. ولولا کلمۃ سبقۃ من ربک الی اجل مسمى، اور اگر ہے نبی آپ کے رب کی طرف سے ایک مدت مقررہ پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، فرمایا لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، تو لہٰذا البتہ وہ اس میں یعنی تردد میں ڈالنے والے شک میں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. آج عام لوگ متنفر کیوں ہیں دین سے؟ ہم وجہ بن رہے ہیں، ہم اس دین پر نہ خود عمل کر رہے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دے رہے ہیں. بھائی تمہارا قرآن ایک، تمہارا اللہ جو ہے وہ ایک، تمہارا رسول وہ ایک ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، مسلک کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم اعلی ہیں اور تم بالکل جو ہے وہ، تمہیں تو کسی چیز کا علم ہی نہیں، یہ چل رہا مارکیٹ. اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے اپنی حیثیت پہچاننے کی، ہم اللہ کے ریپرزنٹیٹو ہیں، ہم متنفر کر رہے ہیں دین سے دوسروں کو. فرمایا کہ فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ، پس نبی آپ اسی حکم کی طرف بلائی. یعنی ایک ہی حکم ہے سورہ شورا میں بڑا اہم، وہ ہے ان اقیم الدین، اسی کی طرف آپ پکار لگائی. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ ثابت قدم رہیں کہ جو آپ کو حکم دیا گیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یعنی دوسروں اہل ایمان کے کان کھول دیے گئے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ فرمائیے کہ میں ایمان لے آیا ہر کتاب پر کہ جو اللہ نے نازل کی ہے. اور وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو جب وہ قائم کروں. ویسے بھی اللہ کے رسول کو مشن نہیں دیا گیا تھا، تمام رسولوں کا مشن وہ یہی ہے، یعنی لوگ عدل پر قائم ہو جائے. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ہم پڑھ لیں گے، تمام رسولوں کو بھیجا اسی لیے. اور واحد راستہ ہے لوگوں میں عدل قائم کرنے کا کہ اللہ کے دین کو قائم کر دیا جائے، لوگوں کو عدل نصیب ہو جائے گا، انصاف مل جائے گا. فرمایا کہ مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں بس پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کر کے کبھی ہنساؤں کبھی رلاؤں اور بس وقت جو ہے وہ پورا ہو جائے تو یہ جا وہ جا. نہیں، یہ ساری محنتیں اس لیے ہیں کہ تمہیں اپنی ذمہ داری ہے کہ جس کا احساس ہونا چاہیے. مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم خود جواب دے ہوگے. لا حجت بیننا و بینکم، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جو ہے وہ جمع کر دے گا. وإليه المصير, اور اسی کی طرف ہے کہ جو کہ لوٹنا ہے. والذین یحاجون فی اللہ, اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, من بعد ما استجیب لہ, اس کے بعد کہ اس کو قبول کر لیا گیا, تو فرمایا جا رہا ہے حجتہم واحدۃ عند ربہم, تو ان کی جو حجت یا جو بھی جھگڑا ہے ان کے رب کے ہاں بہت ہی لغو بات ہے. وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید, اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اور اللہ ہے کہ جس نے کتاب حق کے ساتھ اتاری, اور یہ میزان یعنی وہ نظام زندگی کے جس میں میزان یعنی ایک توازن ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب, اور اے نبی آپ کو کیا خبر کہ یہ قیامت شاید اب قریب آ گئی ہو, جس کی یہ دلیری کر رہے ہیں. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها, اور اس کی صرف وہی لوگ جلدی مچاتے ہیں کہ جو اس اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا اس آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا مشفقون منها, اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس جہنم کی آگ سے, اس قیامت سے وہ ڈرتے ہیں. ویعلمون انہا الحق, اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق پر مبنی بات ہے. الا یاد رکھو ان الذین یمارون فی الساعۃ, بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں, لفی ضلال بعید, وہ دور کی گمراہی میں. اللہ لطیف بعبادہ, اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. یرزق من یشاء, وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. وہو القوی العزیز, اور وہی قوی ہے غالب ہے. من کان یرید حرث الاخرہ, وہی بات ہے, تم ایک دفعہ سوچو تم طلبگار کس کے ہو, دنیا چاہتے ہو یا آخرت چاہتے ہو. فرمایا کہ من کان یرید حرث الاخرہ, جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کھیتی, آخرت کی کامیابی, نزید لہو فی حرثی, تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں, خوب ہے کہ جو کہ آخرت میں دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا, اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے کہ بس یہی جو ہے وہ بوئے اور یہیں پر کاٹے, فرمایا کہ نوتی ہی منہا, تو ہم اسی میں دنیا میں اسے دے دیتے ہیں. لیکن وما لہو فی الآخرت من نصیب, لیکن اس کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین, کیا ان کے کچھ شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر لیا, معلوم یازم بہ اللہ, کہ جس کی اللہ نے جو ہے وہ اجازت نہیں دی. ولولا کلمۃ الفصل, اور اگر ایک قول فیصل پہلے طے نہ ہو چکا ہوتا, لقضی بینہم, تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وان الظالمین لهم عذاب الیم, اور بے شک ظالموں کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہے. تر الظالمین مشفقین مما کسبوا, اور اے نبی جب آپ ظالموں کو دیکھیں گے اپنے اعمال کے وبال سے وہ ڈرتے ہوں گے. وہو واقعہم بہم, اور وہ قیامت پھر ان پر عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, لیکن اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, فی روضات الجنات, وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا اپنے رب کے پاس سے کہ جو وہ چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر, اور یہ بہت بڑا فضل ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ, اور یہی ہے وہ کہ جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کیے. قل, اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ, کہ میں تم سے قرابت کی محبت کے سوا اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ تو وہ محبت ہے انسانی ہمدردی, کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی صحیح کر رہا ہوں, میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی. ہمیں یقترف حسنا, اور جو شخص کوئی نیکی کمائے گا, نزد لہو فیہا حسنا, ہم اس کے لیے اس میں خوبی بڑھاتے چڑھاتے چلے جائیں گے. ان اللہ غفور شکور, بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا, اور کیا وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ پر اس نے جھوٹ ہے کہ جو کہ گھڑا ہے. میں یشاء اللہ یختم علی قلبک, تو اگر اللہ چاہتا ہے نبی, وہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا اگر یہ کام آپ کرتے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ, اللہ باطل کو مٹاتا ہے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت کرتا ہے, حق ہونا ثابت کرتا ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور بے شک وہ تو جانتا ہے سینوں کے رازوں کو بھی. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ, اور وہی اللہ کے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, ان کی برائیاں ان کو درگزر فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, اور وہ جانتا ہے کہ جو اس کے بندے یا تم جو ہے وہ کرتے ہو. ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی دعائیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اپنے فضل سے وہ اور زیادہ ان کو عطا فرماتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، لیکن اس کے برعکس جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں سرکشی کرتے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ ایک اندازے سے جس قدر چاہتا ہے اپنے بندوں پر نعمتیں اتارتا ہے. انہو بھی عبادی خبیر و بصیر، اور بے شک وہ اپنے بندوں کی ضرورتوں سے یعنی باخبر ہے، وہ خوب جانتا ہے اور دیکھنے والا ہے. وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، اور وہی اللہ تو ہے کہ جو اتارتا ہے بارش کہ جبکہ جو بھی اس کے بندے تھے وہ مایوس ہو رہے تھے کہ ہم پر باران رحمت ہے کہ جو کہ نازل ہی نہیں ہوتے. وینشر رحمتا، اور وہ پھر اپنی باران رحمت کو وہ پھیلاتا ہے. وہو الولی الحمید، اور وہی کارساز ہے، ولی ہے، اور اس کی ہم آپ سے آپ ہو رہی ہے. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کا تخلیق کرنا. وما بس فیہما من دابۃ، اور جو اس نے ان کے درمیان چوپائے اور جانور ہیں کہ جو کہ پھیلا دیے. وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے. انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ ہم اس سورت کو جو ہے وہ مکمل کریں گے اور پھر اختتام کریں گے. فرمایا کہ یہ دو رکوع رہ گئے انشاءاللہ. فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، بہت بڑی حقیقت، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے، ریزن کیا ہے، باسبب تمہارے ہاتھوں کی کمائی، جو بھی تم گناہ کر رہے ہوتے ہو اس کا وبال ہے کہ مختلف یہ عذاب کی صورتیں، چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں کہ جو کہ تم پر یہ مصائب آتے ہیں. ویعفو عن کثیر، اور بہت سے گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. تو لہٰذا مومنانہ طرز عمل یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت، کوئی کیفیت جو ہے وہ عذاب کی آئے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو یا کسی بھی اور صورت میں، تو لہٰذا بندہ مومن فوراً اپنے گناہوں کی طرف رجوع کرے، دیکھے کہ واقعتاً اس کی زندگی میں کون کون سی وہ بدعمالیاں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال، اور اسے توبہ طائب ہو جائے اور نیکی پر آ جائے. اسی یعنی کیفیت سے، کردار سے ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. اور فرمایا جا رہا ہے کہ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے تو نہیں. 8 اکتوبر کا زلزلہ آیا شمالی علاقہ جات میں، اور دانشور لوگوں نے، مغرب زدہ ذہن والوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارا اپنا ہی جو ہے وہ کمزوری ہے کہ ہم نے جاپان والوں کی طرح وہ مضبوط عمارتیں نہیں بنائیں، جو کہ بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں اور ان عمارتوں کو کچھ ہوتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جاپان میں بھی دکھا دیا، پوری پوری عمارتیں جو ہے وہ زمین بوجھ کر دی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم زمین میں کیا عاجز کر سکتے ہو اللہ کو؟ کتنی مضبوط عمارتیں بنا لو تو کیا اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہو؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی نہ یعنی ولی ہوگا نہ کوئی نصیر مدد کرنے والا. ومن آیات الجوار فی البحر کالاعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے وہ بڑے بڑے جہاز، وہ سمندر میں پہاڑوں جیسے وہ چلتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. ان یشا یسکنی ریح، اور اگر اللہ چاہے تو ان بڑے جہازوں کو ہوا میں ہی وہیں یعنی ہوا کو ٹھہرا دے، ہوا کو روک دے. اور فرمایا جا رہا ہے فیض للنا روا کی دلا ظاہری، تو پھر اتنے بڑے یہ جہاز یہ پانی کی سطح پر کھڑے رہ جائیں. لہٰذا یہ اس وقت یعنی جو زور یعنی ہوا کے زور پر ہی جو ہے وہ کشتیاں اور جہاز چلتے تھے. فرمایا ان نفی ظالی کے لیات لکل صبار شکور، اور بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. فرمایا کہ او یو بے ہن ما کسب ویافو ان کثیر، یا وہ انہیں ان کے اعمال کے سبب ہلاک کر دے، اور یا اکثر کو جو ہے وہ معاف کر دے، یہ اس کے اختیار میں ہے. ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، اور وہ جان لیں کہ وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ما لہم من محیص، کہ ان کے لیے کوئی جو ہے وہ خلاصے نہیں. اب بات آئی تھی آیت نمبر 13 میں دین کو قائم کرنے کے جو تجہد، لہٰذا صرف یہ دعاؤں سے نہیں ہوگا بلکہ وہ کردار، وہ اجتماعیت کے جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں، اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں کی خصوصیات گنتے چلے جائیں. فما ہوتی تم من شئی، اور جو بھی تمہیں کچھ شے دنیا میں دی گئی ہے، فمتاع الحیات دنیا، پہلی وصف اس کا یہ ہے بندہ مومن کا کہ وہ یہ سمجھے کہ بس یہ دنیا کے زندگی کا متاع ہے، ہمیشہ کے لیے رہیں. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، اور نمبر 2 کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے. یہ ہے وہ دنیا کی بے ثباتی کا یقین اور آخرت کی جو بھی پائیداری ہے. اگر اقامت دین کی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں اس پر کامل یقین ہونا چاہیے. نمبر تین, والا ربہم یتوکلون, اور اپنے رب ہی پر وہ توکل کرتے ہیں. اور توکل بھی ایسا کہ جیسے حدیث میں آیا کہ یہ پوری دنیا جمع ہو جائے تمہیں فائدہ دینے کے لیے نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. پوری دنیا اکٹھ کر لے جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن جو ہے وہ نہ ہو. ایسا توکل ہے کہ جو کہ چاہیے. اور نمبر چار, والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, اور جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے. اور یہ بڑے گناہ جو اس وقت معاشرے میں ہیں, حرام خوری, اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم سے بچائے, اور یہ بے حیائی, یہ بے پردگی, اللہ معاف کرے. آج جس طرح کی خبریں آج ہم اپنے معاشرے میں سن رہے ہیں عین رمضان کے اس مہینے میں, سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں. نوبت یہ ہے کہ بچیاں اپنی گھر کی دہلیز ہے کہ جو کہ پار کر رہے ہیں, اور والدین ہے کہ جو کہ منہ تکتے رہ جائے. تو بھائی یہ قصور کس کا ہے؟ میں نے اپنے گھر میں یہ اہتمام کبھی کیا تربیت کے حوالے سے؟ کوئی بچیوں پر نگاہ رکھی؟ کوئی دین کا رنگ چڑھایا؟ ایسی واحد یونیورسٹیز میں کہ جہاں پر مخلوط کلچر ہے پورا, جو چاہتے ہیں وہ اندر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں, کبھی ماتھے پر بل نہیں پڑے, بس یہ بابو بن کے نکلیں گے, بس اپنے کاروبار میں مگن ہو گئے. کیا ذمہ داری پوری ہو گئی؟ تو پھر یہ نقشے دیکھیں نا. پھر آپ جب بے پردہ ہو کر اپنی بچیوں کو گھر سے نکالیں گے, ان کو ڈانس کرائیں گے پارٹیوں میں اور ڈانڈیا پڑوائیں گے, تو پھر یہی کام ہے کہ جو کہ آگے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ عقل جو ہے وہ نصیب فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور فوج کے کاموں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, پانچویں صفت یہ ہے کہ جب بھی وہ غصے میں ہوتے ہیں, غضب میں ہوتے ہیں, تو وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں, بخش دیتے ہیں. چھٹی اور ساتویں صفت فرمایا کہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, اور جن لوگوں نے قبول کیا اپنے رب کا فرمان. اور اس سورہ شورا میں ایک ہی فرمان ہے, ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو. تو لہٰذا جنہوں نے لبیک کہا اپنے رب کے اس حکم پر, اور نمبر چھ, واقام الصلاح, اور انہوں نے نماز بھی قائم کی. یعنی تحریکات میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی حرکت بہت ہوتی ہے, بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ تعلق ماللہ کی کیفیت بالکل فارغ, اور سمجھتا ہے کہ بس میرا تو کام ہو گیا. تو بھائی اقامت دین کی جد و جہد میں نماز بھی ہے کہ جو کہ ادا کرنی, اللہ سے تعلق بھی قائم کرنا, اور نمبر سات, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور ان کے باہمی جو بھی کام ہوتے ہیں وہ باہمی مشورے سے جو ہے وہ طے پاتے ہیں. یہ شورائی نظام ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور آٹھویں صفت یہ ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ, اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر کوئی ذاتی کرے, کوئی ظلم کرے, تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یعنی دعوت کے مرحلے پر کیا تھا, ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا جواب اچھائی سے. اب اقامت کے مرحلے پر کوئی ذاتی کرے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئات سیئات مثلها, اور برائی کا بدلہ اس مرحلے پر تو پھر ویسے ہی برائی. فمن عفا, اور جس نے معاف کر دیا, یعنی اگر اسے امید ہے کہ معاف کرنے سے اصلاح ہو جائے گی تو معاف کرنا بہتر ہے. واصلح, اور اصلاح کر دی, درستگی کر دی, فاجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر پھر اللہ کے ذمے ہے. انہ لا یحب الظالمین, اور بلا شبہ اللہ تعالی یعنی ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ولا من انتصر بعد ظلمی, اور فرمایا جا رہا ہے انقلابی انداز ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لیا, فاولائک ما علیہم من سبیل, تو اس پر کوئی الزام نہیں, بالکل ٹھیک کام کیا اس نے. انما سبیل علی الذین یظلمون الناس, اور بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ امیر زادے یہ 10% 100% بن کے بیٹھ کے اور لوگوں کے خون پسینہ کمائی نچوڑنے کے لیے, اور یہ ہے کہ وہ آگے ہوتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں ناحق. اولئک لہم عذاب الیم, تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر وغفر, اور البتہ جس نے صبر کیا اور جس نے یعنی معاف کرنے کی روش اختیار کی, ان ذالک لمن عزم الامور, تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے. آخری رکوع ہے, نافرمانوں کا انجام اللہ تعالی سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا کہ ومن یضلل اللہ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے, فما لہم من ولی من بعدہ, تو اس کے لیے اس کے بعد پھر اللہ کے بعد کوئی کارساز نہیں. وتر الظالمین لما راوا العذاب, اور ابھی جب آپ دیکھیں ظالموں کو کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے, یقولون, تو وہ کہیں گے کہ حل الا مرد من سبیل، کہ کیا لوٹنے کی کوئی راہ ہے، کیا ہم اس عذاب سے بچ سکتے ہیں، کوئی راستہ ہے. وتراہم یعرضون علیہا خاشعین من الذل. اور نبی آپ دیکھیں گے کہ جب وہ عاجزی کرتے ہوئے ذلت کے ساتھ جہنم کی آگ میں پیش کیے جائیں، ینظرون من طرف خفی، اور وہ دیکھتے ہوں گے چھپی چھپی نگاہوں سے. وقال الذین آمنوا، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ بلا شبہ خسارہ پانے والے تو اصل میں وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ ہم پڑھا ہے یعنی آیت سورہ آل عمران کی، کہ جو اس دن جہنم سے دور کر دیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب تو وہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا کہ اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ کہ ان الظالمین فی عذاب مقیم، کہ بلا شبہ ظالم وہ ہمیشگی کے عذاب میں ہوں گے. وما کان لہم من اولیاء، اور ان کے لیے نہیں ہے کوئی کارساز. ینصرونہم من دون اللہ، کہ وہ اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے. فما لہ من سبیل، تو اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہے ہدایت کا. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم، تو دیکھو تم اپنے رب کے اس فرمان پر لبیک کہو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. پھر وہی بات، کون سا فرمان؟ اقیم الدین، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. تو لہذا اس پکار پر لبیک کہہ دو کہ وہ دن آ جائے. لا مرد لہ من اللہ، کہ جو پھر اللہ کی طرف سے کوئی ٹالنے والا اس کو نہیں، کوئی پھرنے والا نہیں. مالکم من مل جائیں یومئذ وما لکم من نکیر، اور نہیں تمہارے لیے اس دن کوئی پناہ اور تمہارے لیے کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں ہوگا. فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر اے نبی یہ منہ پھیر لیں. فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو نبی ہم نے آپ کو تو ان پر کوئی نگہبان تو بنایا نہیں ہے. ان علیک الا البلاغ، اور آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے. یعنی ہر دائی کے لیے یہ قیمتی رہنمائی ہے، وہ اپنا کام ہے کہ جو کہ کیا جائے. جس کو ماننا مانے، نہیں ماننا تو وہ پھر دین اس کا محتاج نہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ فہم نصیب فرمائے. وَإِنَّا اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اس انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ بے شک جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فریحا بہا، تو وہ اس سے بڑا خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں کوئی یعنی ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت ہم کوئی برائی ان کو آ پہنچے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان پھر بڑا ناشکرا ہے، بڑی ناشکریاں کرتا ہے. اب تم مانو یا نہ مانو، اللہ فرما رہے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی بادشاہت وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، اور وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے عطا کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر تم کوسنے کیوں دیتے ہو اس بہو کو کہ جو بیٹیاں پیدا کر رہی؟ یہ اختیار اس کا ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں ٹوئنز ہیں کہ جو کہ پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو وہ چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے، بے اولاد کر دیتا ہے. انہ علیم قدیر، بے شک وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا واحیا، اور کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں، کسی بشر کے لیے، کہ وہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام کے ذریعے سے. او من وراء حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے سے کلام کرے، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا گیا اور ام موسیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے الہام کیا. او یرسل رسولا، یا پھر کوئی فرشتہ بھیج دے، جبرائیل علیہ السلام رسولوں کی طرف وہ آئے. فیوحی باذنہ ما یشاء، بس وہ اس کے حکم سے جو اللہ چاہے وہ پیغام ہے کہ جو کہ بھیجتا ہے. انہ علی حکیم، اور بے شک وہ بہت بلند تر ہے اور حکمت والا ہے. فرمایا کہ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، فرمایا جا رہا ہے کہ اسی طرح اے نبی ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن کو وحی کیا ہے. ما کنت تدری مل کتاب ول الایمان، آپ اس سے پہلے نہ کتاب کی تفصیلات جانتے تھے، یعنی احکامات کی نہ تفصیل جانتے تھے، نہ ایمان کی تفصیل جانتے تھے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن کے نزول سے پہلے نہ کتاب کی تفصیلات جانتے تھے، شریعت کے کیا احکامات ہیں فلاں چیزوں میں. یہ تو نور وحی، اللہ نے قرآن نازل کیا تو یہ ساری چیزیں پتہ چلیں. اور ایمان کی تفصیلات بھی نہیں جانتے تھے. ایمان حقیقی کے دو کمپوننٹس ہم نے پڑھے, سورہ نور میں بھی آئے, نور فطرت نور وحی یعنی نور قرآن. تو نور فطرت پر تو اللہ کے رسول پہلے سے قائم تھے, اور ہر رسول جو ہے وہ نور فطرت پر قائم ہوتا ہے, فطرت اس کی جو ہے وہ مسلم ہوتی ہے, سالم ہوتی. لیکن جب قرآن کا نور آیا ہے تو وہ ایمان حقیقی وہ مکمل ہوا. لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں ولکن جعلناہ نورا, لیکن ہم نے پھر اس قرآن کو جو ہے وہ نور بنایا, نہدی بھی من نشاء من عبادنا, اور ہم اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو ہم چاہتے ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ ہدایت جو ہے وہ نصیب فرمائے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک اے نبی آپ ضرور یعنی رہنمائی کرتے رہیں اسی سیدھے راستے کی طرف. صراط اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے, الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ اللہ کے جس کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. الا اور آگاہ ہو جاؤ, یاد رکھو, اللہ تسیر الامور, کہ تمام کاموں کی جو بازگش اور لوٹنا ہے وہ اللہ کی طرف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا تھوڑا سا تشریف بس رکھا کریں, جو بھی یہ اختتام ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کا اٹھنا وہ ہونا چاہیے. تو بہر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو بھی ہمارا یہاں بیٹھنا ہے اللہ کی توفیق سے ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے. جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرمائے. جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جو ہے جگہ عطا فرمائے, ان کی سیاحت سے درگزر فرمائے, اور ان کی حسنات کو قبول کرتے ہوئے جنت میں اعلیٰ مقام ان سب کو اہل ایمان کو نصیب فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج 25ویں شب ہے, تاخرات ہے, تو جو بھی وتر ہوں گے وہ بالجہر ہوں گے, دو رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے گا, اور تیسری رکعت میں پھر ہم جو ہے وہ رکوع کے بعد پھر کھڑے ہو کے دعا کریں گے, پھر سجدہ کریں گے اور نماز مکمل ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.